أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر دیا تو تم اس کے شکر میں اپنے مالک کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہی ابتر ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے الفاظ کے اعتبار سے. پورے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت الفاظ کے اعتبار سے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ہے. ویسے تو پورا قرآن کریم ہی سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مکہ والوں کو کہہ دو، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِرًا. اس قرآن جیسی کتاب لاؤ اور دکھاؤ، تم اپنی زبان اور اپنی عربک زبان پر بڑا ناز اور فخر کرتے ہو، انسان اور جنات مل جاؤ اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ، اکیلے بھی نہیں، پورے قرآن کریم کو لکھ کر لاؤ، ایسا میرے سامنے بیان کرو. تم نہیں بیان کر سکتے. جب ان سے نہ بن پڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا، فأتوا بعشر سور مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ. کیا لفظ استعمال فرمایا! چلو پورا قرآن تو نہیں، تو 10 سورتیں لے آؤ، پورے قرآن میں سے 10 سورتیں لے آؤ، اور اس میں بھی اللہ کو چھوڑ کر جن سے مدد چاہتے ہو ان کی مدد سے 10 سورتیں بناؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ تمہاری طاقت کے مطابق قوموں کو، فرشتے ہو، جنات ہو، انسان ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بلانا چاہو بلاؤ، صرف 10 سورتیں بنا کر لاؤ. یہ بھی ان سے نہ بن پڑا تو اللہ پاک نے تیسری مرتبہ فرمایا، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں ہماری نازل کردہ کتاب میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بندے کی اور انسان کی کتاب ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، چھوٹی سورت ہی بنا کر لے آؤ. یہ تیسرا چیلنج تھا، ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ. چلو پورا قرآن نہیں، 10 سورتیں نہیں، ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ. اور قرآن جیسے چیلنج کے حساب سے سورہ بقرہ کا چیلنج کر رہا ہے کہ سورہ بقرہ جیسی صورت بنا کر لے آؤ، سورہ آل عمران جیسی بنا کر لے آؤ، سورہ نساء جیسی بنا کر لے آؤ۔ وہاں پر یہ بھی چیلنج کرتا ہے کہ تم سمال، سب سے چھوٹی صورت، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنی ہی چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، نہ لا سکے۔ وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک نوجوان نے ایک کاغذ میں انا آتیناک الکوثر لکھا۔ شانے کا تجربہ کار شاعر کونے میں بیٹھا ہوا شعر شاعری بنا رہا ہے، اس کے پاس پہنچ گیا، کہا میں نے اپنی طاقت کے مطابق 3 مصرے بنا دیے ہیں، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، چوتھا تم بنا دو تاکہ رباعی مصرع ہو جائیں، یعنی برابر سرابر ہو جائیں۔ اس کو کاغذ تھما دیا ہاتھ میں، وہ دیکھتا رہا شاعر، پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، اور پھر 15-20 منٹ کے بعد کہنے لگا یہ تیرا کلام نہیں ہے، اور اس نے پورا پڑھا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس هذا کلام البشر۔ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا ہے، میں اتنا بڑا شاعر میں سوچ رہا ہوں، اس نے چوٹا مصرع کیا بنایا، لیس هذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج دیا لیکن نہ بنا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وحی شروع ہو گئی، وحی ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ پر ایک سب سے چھوٹی سورت نازل ہوئی، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر فرمایا، تمہیں پتہ ہے، اتدرون ما الکوثر، تمہیں پتا ہے کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، ہمیں پتا نہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کوثر کیا چیز ہے، ہمیں پتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، یہ روایت ہے، جنت میں ایک نہر ہے، جس نہر کے دونوں کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے نیچے والے ہوت، اور اس کی مٹی جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ یہ صفت بیان فرمائی کوثر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر فرمایا کہ قیامت میں ایک آدمی، بلکہ کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، تو ان کو پکڑ کر کے پیچھے کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، پیچھے کیا جائے گا۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، صحیح حدیث، ایسا پکڑ کر کے پیچھے کیا جائے گا۔ اقول یا ربی ہم امتی، میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، ان کو پیچھے کیوں کر رہے ہو، ان کو آنے دیجئے۔ تو مجھے کہا جائے گا، یا محمد تمہیں پتہ نہیں، انہم ما احدث بعدک، انہوں نے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں گھڑی ہے. احدث کے معنی نئی بات. الفاظ امام مسلم نے جو نقل فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر فرمائیں گے سحکن سحکن، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، آؤ آج میرے ہاتھ سے تمہیں حوضر کوثر کا پانی بھی نہیں ملے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حوض کوثر کا پانی بھی نہیں ملے گا. اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یہ سورت کیوں اتری ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے، قاسم اور عبداللہ. ابراہیم تو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے. تو طیب کہتے کو طاہر کہتے ہیں، دو ہی بیٹے صحیح روایت میں، اور چار بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. جب قاسم کا اور عبداللہ کا انتقال ہوا تو مکہ کے سردار نبی علیہ السلام کے بڑے دشمن، ایک روایت کے مطابق ابو لہب، ایک روایت کے مطابق عاص بن وائل، اور ایک روایت کے مطابق عقبہ ابن ابی معیط، انہوں نے کہا کہ یا محمد آپ کی نسل کٹ گئی، اس لیے کہ عرب میں دستور ہوتا تھا کہ جنس کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور جن کے یہاں لڑکیاں پیدا ہو تو بڑے ناراض ہوتے تھے، منہ نہیں دکھاتے تھے، منہ چھپاتے تھے، ہائے میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی. اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو اٹھا لیا، اور آپ کی جو فیمیل اولاد ہے، چار بیٹیاں، اس کو باقی رکھا. بہت ساری وجہ بیان فرمائی اس پر، لیکن سب سے بڑی وجہ محدثین نے جو بیان فرمائی کہ عرب کے اندر میں دستور تھا کہ بیٹا پیدا ہوتا تو بڑے خوش ہوتے تھے، بیٹیوں سے بڑے ناراض ہوتے تھے. اللہ نے اشارہ کر دیا کہ میں اپنے نبی امام الانبیاء، اگر بیٹی پیدا ہونا کوئی شرم کی بات ہوتی، کوئی ذلت کی بات ہوتی، کوئی ایسی بات ہوتی کہ سر چھپانا ہوتا، تو پھر میں امام الانبیاء جو سارے اماموں کے سردار ہے ان کے گھر پر ایک نہیں چار بیٹیاں پیدا نہ کرتا. بیٹوں کو اٹھا لیا، بیٹیوں کو باقی رکھا. ان کو بتا دیا کہ بیٹیاں کوئی شرم کی بات نہیں، جس کے گھر میں ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹی، ایک ہو تو بھی، دو ہو تو بھی، تین ہو تو بھی. امام غزالی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث نقل فرماتے ہیں احیاء علوم الدین میں، کہ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو اور اس کی اچھی طرح دینی بار جب قیامت میں جنت میں لے جانے کے لیے سبب بن جائے گی. قوم نے جب یہ کہا، عاص بن وائل نے، ابو لہب وغیرہ دشمنوں نے، کہ نبی علیہ السلام کی نرینہ اولاد یہ ختم ہوتی جا رہی ہے ایک کے بعد دوسری، گویا آپ کا کوئی وارث باقی نہیں دین کو چلانے والا، دین کو چلانے والا کوئی وارث باقی نہیں ہے، تو یقیناً آپ بھی ختم ہو جائیں گے تو آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فوراً جواب دے دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہی لوگ ختم ہو جائیں گے جو آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی باقی رہے گا، جسمانی اولاد کے اعتبار سے بھی اور روحانی اولاد کے اعتبار سے بھی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، سبتم من الاسبات، کس کو کہا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے میں سے ایک بڑا قبیلہ میرا حسین ہے، بڑا قبیلہ ہے، اور کیسا قبیلہ کہ دنیا میں سید نامی اولاد پھیل گئی، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن حسین سے دنیا میں اولاد پھیل گئی۔ آج کتنے سید ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آل محمد کل تقی، دنیا میں جتنے متقی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ دنیا میں کتنے متقی ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، کتنے نیک ہیں۔ اشارہ کر دیا، ان آتیناک الکوثر، وہ قیامت میں آپ کو کوثر دوں گا۔ مشہور کیا ہے؟ حوض کوثر۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر سے، جس کی میں نے ابھی تعریف آپ کو سنائی، اس نہر سے دو قسم کے پرنالے گرتے ہیں پانی کے۔ یہ دو پرنالے پانی کے گرتے ہیں، جیسے بڑا سمندر ہو اس میں سے دو پرنالے گرتے ہو نیچے چھوٹے سے ریور میں اور حوض میں، یہ حوض ہوتا ہے اس میں گرتے ہیں، وہ حوض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے، جس کے اندر میں آب کھورے پیالے آسمان کے ستاروں کا نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فخر فرمائیں گے کہ ساری امت سے زیادہ میری امت سب نبیوں سے زیادہ ہوگی، اور اس حوض کوثر پر امت ہی امت پانی پینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ نام کہنے والے، ابتر کہنے والے، آپ کو بدعا دینے والے ختم ہو گئے، ان کی اولاد ختم ہو گئی، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، ہم نے آپ کو ایسی امت عطا فرمائی کہ جس کے جو قیامت میں آپ کے حوض کے اوپر پانی کے لیے ڈھیر کے ڈھیر کھڑی ہوگی۔ آتیناک الکوثر، یہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اب کوثر کے کیا معنی ہے؟ ایک اور بات یہاں جو رازی کی ہے، امام رازی کی، آتیناک، دیکھو عربی میں یہ لینگویج بڑی وسیع ہے، ایٹا ایٹا، اور ایک آتا، ایٹا از زکات، زکات دینا ہے نا، ایٹا از زکات، وہ ایٹا از زکات، اور ایک آتا، اعطا کے معنی بھی دینا، دونوں کے معنی دینا۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ اعطا، توئی کے ساتھ ہے، اس کے معنی بھی دینا، ایٹا کے معنی بھی دینا، دونوں میں فرق ہے۔ ایٹا کے معنی دینا، فضل کے ساتھ دینا، رحمت کے ساتھ دینا، شفقت کے ساتھ دینا، کہ کسی کو دے کر احسان نہیں جھٹلانا، اور اعطا کے معنی بھی دینا، لیکن دینے کے بعد اس کا مالک بنا دینا۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو پانی پلائیں گے کہ ایک بار وہ پی لیں گے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور ایک اور نقطہ یہاں بیان کیا، آتیناک، ایسا نہیں کہا آتینا النبی یا آتینا الرسول، ہم نے اپنے نبی کو کوثر دیا، اپنے نبی کو ہم نے یا اپنے رسول کو ہم نے کوثر دیا، آتیناک،
آپ کو دیا ہے، آپ کو دیا. معلوم ہوتا ہے یہ جو خاص طور پر دیا گیا یہ نبوت کا تقاضا نہیں، رسالت کا تقاضا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص کے اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ میں نے آپ کو بہت بڑی نعمت دے دی آپ کی امت کے لیے. اب کوثر کے کیا معنی ہے وہ سمجھنا ہے. کوثر کی ایک حدیث تو میں نے بیان کر دی کہ جنت میں ایک نہر ہے، دوسری حدیث کوثر سے مراد جو مشہور ہے حوض کوثر ہے. جنت کی نہر وہ الگ ہے، اور یہ جو ہوگا حوض کوثر یہ میدان محشر میں ہوگا. جنت میں بات، اگر آپ جنت میں چلے گئے تو پھر میدان محشر میں کہاں پلے گی بات. جنت میں جانے سے پہلے ایک حوض ہوگا جس میں دو پرنا لے آئیں گے جنت کی اس دریا اور سمندر سے، یہ ہوگا میدان محشر میں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، امام مشکات نے اس کو نقل فرمائی ہے، فرمایا تم مجھے تلاش کرنا، سوال کیا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، فرمایا تم مجھے تلاش کرنا یا تو میرے امت کا حساب کتاب ہوا ہوتا ہوگا، وہی مجھے تلاش کرنا کہ امت کی فکر میں وہاں کھڑا ہوں گا پریشان حالت میں، یا تو میری امت پل صراط کے اوپر سے گزرتی ہوگی وہاں مجھے تلاش کرنا، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ سلم 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 میری امت کو سلامتی سے گزار دینا، یا تو پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا جہاں میری امت کو میں جو پیاسی ہوگی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاتا ہوں گا. تو معلوم ہوتا ہے جنت سے پہلے ہے حوض کوثر جو مشہور ہے. تیسری بات، تیسری تفسیر کوثر کی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، فرمایا کوثر کے معنی ہے خیر کثیر. خیر کثیر یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر قسم کی خیر دی گئی، ہر قسم کی خیر. اسی لیے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست تابعی ہے اور محدث کبیر ہے، فقی ہے، فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت سے، حضرت کوثر کے معنی حوض کوثر نہیں، کوثر کے معنی جنت کی نہر نہیں؟ فرمایا ضرور کوثر کے معنی جنت کی نہر اور حوض کوثر ہے، لیکن وہ خیر کا ایک حصہ ہے. میرے نبی کو بہت سارے خیر کے حصے دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک حصہ حوض کوثر ہے اور جنت کی نہر ہے. ہوتا ہے محدثین اور مفسرین کے نام نہیں لیتا، لیکن یہ بیان کرتا چلتا ہوں میں کہ خیر کثیر کے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت دی گئی وہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت دی گئی، حکمت وہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا گیا، یہ علم بھی خیر کثیر میں داخل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ دی گئی، سارے نبیوں کی ساری امت کی سفارش، یہ شفاعت کبریٰ بھی خیر کثیر میں داخل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود دیا گیا، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے، جس کی دعا ہم ہر روز اذان کے بعد کرتے ہیں، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، آپ کو مقام محمود دیجئے تو مقام محمود جو آپ کو دی گئی یہ بھی خیر کثیر ہے. سارے نبیوں سے زیادہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ امت دی گئی، تاکہ میں قیام تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. تو آپ کو امت کثیر دیا جانا یہ بھی خیر کثیر ہے. اسی طرح ہر لڑائی میں، ہر بیٹل میں دشمنوں پر فتح اور کامیابی جو آپ کو دی گئی، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات پر معجزات، سارے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ان تمام کو ملا کر دیکھا جائے، اس سے کہیں زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے گئے، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، آپ نے اشارہ کیا کنکری کو تو کنکری کلمہ پڑھنے لگی، یہ بھی خیر کثیر میں۔ آپ نے اشارہ کیا درخت کو تو درخت کیکر کا چلتا ہوا آ گیا، اور آپ سے سلام فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد سامنے کھڑے ہو گئے، حجاب ہو گیا تو آپ نے اپنی حاجت پوری کر لی، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ وہ بکری کا تھن جو ہے بالکل ڈرائی تھا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، اس کے اندر سے دودھ چلنے لگا، نکلنے لگا، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ چند قطرے پانی تھے، آپ نے اس میں انگلیاں رکھ دی، اپنی انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح نکلنے لگا، یہ بھی خیر کثیر میں پر یہ کھانا انف ہو گیا، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ چند کھجور جمع کی گئی، ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو گئی۔ معجزات کو دیکھتے جاؤ، یہ سارے معجزات خیر میں داخل ہے۔ آپ کو اخلاق دیے گئے، اور اخلاق بھی سب سے اعلیٰ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ کعبہ کو آپ کے لئے قبلہ بنا دیا گیا، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ بہت ساری تفسیر ہے، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق جو دلیل سے بیان کروں گا کہ سب سے بڑا خیر کثیر جو آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت میں بھی سب کے سامنے پڑھا جائے گا، وہ سب سے بڑا خیر کثیر قرآن کریم ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی، جس کو حکمت دی گئی، حکمت سے مراد اکثر جمہور علماء فرماتے ہیں قرآن کا فہم، فہم قرآن، حفظ قرآن، قرآن کی سمجھ، قرآن کا پڑھنے کا ذوق اور شوق، قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، یہ جس کو مل جاتی ہے اللہ نے اس کو خیر کثیر دے دیا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو، فہم قرآن دیا ہو، عالم ہو قرآن کا، قرآن کا حافظ ہو، وہ اپنی اس نعمت کو بالکل حقیر نہ سمجھے، بالکل حقیر نہ سمجھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فرمایا جس کو اللہ نے خیر کثیر حکمت یعنی فہم قرآن اور قرآن کی دولت دی ہے، پھر بھی وہ احساس کمتری کا اظہار کرتا ہے، مالداروں کے سامنے جا کر چاپلوسی کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اس نے بڑی نعمت کو چھوٹی سمجھا اور چھوٹی نعمت کو بڑی سمجھا، یعنی قرآن کو اس نے چھوٹا سمجھا اور دنیا کو اس نے بڑا سمجھا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سناتا ہوں آج میں تمہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو قرآن کی نعمت مل جائے، حافظ قرآن ہو، فہم قرآن ہو، قرآن جس کو دے دیا جائے، سامنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، فرمایا اللہ اس کی پیشانی پر لفظ فقیر لکھ دیتا ہے، لفظ فقیر لکھ دیتا ہے، موت آئے گی اس کی فقر کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کو اس نے بالکل حقیر سمجھا ہے۔ جس کو یہ نعمت مل جائے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری تفسیر کے بعد سب سے بڑی تفسیر یہی ہے، آج ہم لوگ کہتے ہیں وی آئی پی، وی آئی پی فلاں ہے، فلاں ہے، ایئرپورٹ سے لے کر ایوان ملک بادشاہ کے مکان تک دیکھ لو جتنے بھی لوگ ہیں یہ وی آئی پی ہے، یہ وی پی ہے، اس کو فلاں درجہ ہے، اس کو فلاں درجہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری نظر میں بلکہ نبی علیہ السلام کی نظر میں، صحابہ اور تابعین کی نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو، جس کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہو، وہ سب سے بڑا وی آئی پی ہوگا اور وہی سب سے بڑا قیامت کے دن سب سے آگے ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کہتے میرا کوئی اہل نہیں، ہر ایک کا اہل ہوتا ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے وغیرہ، اللہ کہتے میرا کوئی اہل نہیں، لیکن جس کو قرآن کی نعمت دی ہے وہ میرے خاص اہل ہے، وہ میرے خواص ہے، وہ میرے اہل ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، دعا کرے اللہ سے کہ اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرما، جو خیر کثیر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، قرآن سے محبت نصیب فرما، قرآن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہمیں نصیب فرما۔ یہ قرآن ایسی دولت ہے کہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، کہ اللہ ہمیں خاتمہ بھی قرآن پڑھتے پڑھتے نصیب فرما۔ ایک بہت بڑے حافظ تھے سید قربان علی صاحب، پاکستان میں ایک بزرگ نے اپنے بیان میں ایک بات بیان فرمائی، بلکہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب نے فرمایا تھا، عجیب بات فرمایا، کثرت سے قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن تھے، خوب قرآن پڑھتے تھے، قرآن 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 پڑھتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، یعنی ایسے بیمار تھے، وہ سب کو جمع کیا، فرمایا سب قرآن لے کر بیٹھو اور اس میں جو حافظ ہے وہ بھی سنو۔ انہوں نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک 7 یا 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے میں قرآن، اسی بیمار حال رہنے سے قرآن تھا، اور قرآن پڑھتا پڑھتا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی، اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ اس سے بھی ایک بہت عجیب ہوا کیا، ہندوستان میں حافظ احسان الحق صاحب بہت بڑے حافظ تھے، بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، لیکن قرآن کا ملکہ، قرآن کا شوق، قرآن سے محبت، بھائیو بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرتے ہیں، عجیب عجیب بات سنایا کرتے۔ فرمایا میں عمرہ کے لیے گیا، حرمین شریفین، وہاں سے مدینہ منورہ گیا، میں گیا مولانا بدر عالم صاحب کے بیٹے کے مکان پر، میرا بیان تھا، دعوت تھی، ان کے مکان پر گیا، تو میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ ابا جان کی کیا حالت، ان کے بیٹے بھی بڑے عالم ہیں جنہوں نے ترجمان السنہ لکھی ہے، ان کے والد صاحب نے 4 جلدوں میں حدیث کی کتاب، مولانا بدر عالم صاحب نے ترجمان السنہ لکھی ہے، بہت عجیب کتاب ہے، پڑھیے اس کو، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، یہ کتاب لکھی ہے۔ انتقال بھی مدینہ منورہ میں ہوا اور دفن بھی جنت البقیع میں ہوئے ہیں۔ ان کے بیٹے نے ایک عجیب بات سنائی، فرمایا حضرت، اپنے حکیم اختر صاحب سے سنا رہے ہیں، کہ میرے والد صاحب کی قبر 3 بار کھولی گئی۔ کتنی بار؟ 3 بار، اس لیے کہ وہاں جنت البقیع میں ایسا عادت ہے کہ وہ کھولتے ہیں تاکہ دوسرے مردے کو دفن کریں، پھر دوسرے کو، 3 بار کھولی گئی۔ والد صاحب کی باڈی بالکل ایسی ہی ہے جیسے آج دفن کیا ہے، ہر مہینوں کے بعد۔ تو حضرت نے پوچھا، بیٹے تمہیں کوئی پتا تو ہوگا کہ والد صاحب کا کوئی خاص عمل ہوگا جس پر اللہ پاک نے عجیب نعمت دی ہے، اور یہ نعمت ہے قرآن، بہت، جس نے قرآن کا ادب کیا، قرآن پڑھتا رہا، یہ تو القرآن کلام اللہ ہے، وخرج منہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہوا ہے، وخرج منہ، جو اس کو جتنا پڑھے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے مجھے، فرماتے ہیں قرآن، یہاں پر خیر کثیر سے قرآن مراد ہے، جو دنیا میں کثرت سے چاہے حافظ ہو یا حافظ نہ ہو قرآن پڑھتا رہے گا، وہ اتنا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہوگا، اتنا ہی سیراب ہوگا، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے پانی پینے والا ہوگا۔ فرمایا ہاں ایک بات تھی، والد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے، اولاد جب بھی کوئی حافظ قرآن میرے ابا کے سامنے بیٹھتا تھا اور نیچے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتا تھا تو اس کو کہتے تھے اوپر بیٹھ کر پڑھو، اور جب وہ سامنے بیٹھتا تھا تو والد صاحب تو بہت بوڑھے تھے، بیمار تھے، اس بیماری میں بھی کبھی بھی اپنے پیر کو اس حافظ قرآن کی طرف پھیلا کر نہیں بیٹھے، اور والد صاحب کہا کرتے تھے یہ بچہ نہیں اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی وجہ سے میں اس بچے کا ادب کرتا ہوں، اس کے سینے میں قرآن ہے اس کی طرف میں اپنے پیر نہیں پھیلاتا ہوں۔ قرآن ایک ایسی دولت ہے، اسی لیے مولانا زکریہ صاحب نے فضائل اعمال میں ایک حدیث نقل فرمائی، فرمایا جب حافظ قرآن کو دفن کیا جاتا ہے نا، دفن کیا جاتا ہے تو اللہ قبر سے کہتا ہے اس میرے اس بندے کی حفاظت کرنا، اس کو کھانا نہیں ختم نہیں کرنا، تو وہ مٹی وہ جگہ اللہ سے کہتی ہے میں کیسے اس کو کھاؤں، اس لیے کہ اس کے سینے میں تو تیرا قرآن بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم، تو دوسرا ایک واقعہ میں سنا رہا تھا، وہ کیا حافظ احسان الحق صاحب اتنے قرآن کو پڑھنے والے، بلکہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ دیکھتے تھے ایسے ایسے گاؤں ہیں جہاں کوئی تراویح سنانے والا نہیں، تو کبھی دو چار دن یہاں چلے جاتے، کبھی دو چار دن اس مسجد میں چلے جاتے، لوگوں کو جمع کر کے پھر قرآن سناتے، ختم کر دیتے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ۔ حضرت سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں کئی مسجد میں، اس لیے کہ میرا بھی سفر ہوا تھا بیجل پور میں، کرناٹک سے آگے بیلہونگل بیلگاؤں کی طرف 27 میں نے ادھر تراویح ختم کی تھی، آج سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ختم کر کے 3 دن ہم گھومنے کے لیے جاتے تھے، دیکھے لوگوں کے وہاں وہاں تراویح پڑھیں گے، وہاں پڑھیں گے، ہم جاتے تھے ایک جگہ پر گئے ہم بیجل پور میں، تو انہوں نے بتایا بابری مسجد کے شہید ہونے کے بعد اس بیجل پور شہر میں 120 مسجد کھولی گئی، جو سالوں سے بادشاہوں کے زمانے سے وہ مساجد بند تھی، اور بعض مسجدوں میں جانور اور کتے وہاں بیٹھتے تھے، 120 مسجد بند تھی۔ جب دیکھا کہ ایک مسجد شہید ہوئی ساری شہید ہوگی، تو لوگوں نے پھر آنا شروع کیا، مسجد کھولی گئی 120 مسجد ایک شہر میں، تو ایسی مسجدوں میں کون تراویح پڑھانے والا ہوگا۔ تو حضرت فرماتے تھے میں کبھی یہاں چلا جاتا اس بستی کو، اس اللہ سے شکوا کرتی ہے اللہ یہ قرآن ماہ رمضان میں اترا ہے اور ماہ رمضان میں کوئی تلاوت کرنے والا نہیں اس مسجد میں، تو اس نیت سے میں ہر مسجد میں چلا جاتا ہوں دو تین دن تاکہ قیامت کے دن یہ مسجدیں یہ گواہی دے کہ ہمارے اندر میں بھی جو رمضان میں قرآن اللہ نے اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ قرآن بھی گواہی دے، وہ مسجد بھی گواہی دے کہ ہمارے اندر قرآن پڑھا گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، حافظ احسان الحق صاحب کا فرمایا موت کی وقت قریب آیا، تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بستر مرگ پر ہے، سکرات ہے، کبھی ہوش میں کبھی بے ہوش، کبھی ہوش میں کبھی بے ہوش، کہہ رہے تم کیسے ہو، میرے نیچے تم نے قرآن کے اوراق کیوں بچھائے ہیں، میرے نیچے قرآن کے اوراق کیوں بچھائے ہیں؟ تو کہا حضرت کوئی قرآن کے اوراق نہیں۔ نہیں نہیں تم بے ادبی کرتے ہو، میں مرا جا رہا ہوں اور تم قرآن کی بے ادبی کرتے ہو، مجھے قرآن کے اوراق نظر آتے ہیں۔ تو پھر وہ استاد علامہ خیر الدین بڑے عالم تھے، ان کو بلایا گیا، فرمایا اس طرح کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب آخری وقت میں جلدی جلدی آئے، تو ان سے بھی کہا استاد جی دیکھو نا یہ میرے نیچے قرآن کے اوراق بچھائے گئے، میرے اوپر قرآن کے اوراق اڑائے گئے ہیں، اوپر جیسے بلینکٹ کو اڑاتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قرآن کے اوراق نہیں، لیکن بات یہ ہے پوری زندگی تم قرآن پڑھتے رہے، خدمت کرتے رہے، اللہ نے آج سب کو بتلا دیا کہ آپ سراپا قرآن بن گئے، چاروں طرف سے قرآن آپ کی حفاظت کرے گا۔ اتنی بڑی دولت جو اللہ دے دے، تو خیر کثیر سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو قرآن سے پتا چلتی ہے وہ قرآن کریم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری خیر دی گئی، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی. اور بڑی خیر ہے کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں, آج قرآن ساری دنیا میں موجود ہے. اللہ اور رسول کیا فرماتے ہیں, صحبت صالحین اختیار کرو تاکہ تمہارے دل کی تنگی, کدورت, ظلمت دور ہو. لیکن اگر بہت ساری, اب تو یہ دکانیں کھل گئی ہے نا, دکانیں کھل گئی ہے صحبت والوں کی, کہ بس جہاں دیکھو وہاں پیر صاحب ہے, جہاں دیکھو وہاں پیر صاحب ہے, کوئی اصلاحی طریقہ نہیں ہے. فرمایا بہت کم ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو اصلاحی پہلو سے لوگوں کو بیعت کرتے ہیں, بہت کم. آگے دنیا میں قرآن ایک ایسی دولت ہے, ایک ایسی دولت ہے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دی ہے, جو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں دنیا کا کوئی گوشہ ایک نہیں ہوگا, کہیں کونے میں ایک قرآن تو پڑا ہوا ہوگا. تو وہاں کے لوگ یا پوری دنیا والے قرآن سے وابستگی اختیار کر لے, قرآن پڑھنے لگے, اللہ کی قسم اس قرآن سے بھی دل کی کدورت, دل کی گندگی, دل کی برائیاں اللہ دور کر دے گا. اللہ نے ہمیں وہ خیر کثیر عطا فرمائی, خیر کثیر, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھو, اس کو کھول کر پڑھو, اس کو چومو اور اسے سینے سے لگاؤ اور اسے محبت سے پڑھو اور اس کا ادب کرو, اس کے حلال کو حلال سمجھو, اس کے حرام کو حرام سمجھو, اس پر عمل کرو, دوسرے کو سکھاؤ, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو خیر کثیر تو بہت کچھ ہے. ایک حدیث یاد آئی مشکات شریف کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے 400,000 آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا, بغیر حساب کے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ اور بڑھاؤ نا, کچھ اور بڑھاؤ نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک دو چلو بھر کر جہنم سے نکال کر جنت میں میری امت کو ڈال دیں گے. دو چلو بھر کر کون؟ اللہ پاک. تو پھر فرما زدنا یا رسول اللہ, اور بڑھائے نا, اور بڑھائے. تو عمر فاروق وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا بس کرو, بس کرو. اور عجیب بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ان یدخل خلقہ الجنت بکف واحد. اللہ کے نبی نے تو دو چلو کہے, اللہ کا تو ایک بھی کافی ہے کہ سب کو نکال کر جنت میں, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے وما علیکا, تیرا کیا بگڑتا ہے اگر اللہ ہمیں اور دے دے. تو عمر سے کہہ رہے تمہارا کیا بگڑتا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں داخل فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. خیر, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر. کوثر سے بات چل رہی, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا, اب کوثر کو عطا کرنے کے بعد, اس لیے کہ کوثر پر تو اور بھی بہت تفسیر ہے, خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ نبہانی اپنی کتاب حجت اللہ للعالمین میں, کہ میں معراج میں گیا, مررت بمرا بسمائن, میرا گزر ہر آسمان پر سے ہوا, جہاں گیا میں نے دیکھا ہر آسمان پر میرا نام لکھا ہوا تھا, میرا نام لکھا ہوا تھا. فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے, آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور شکر کی تین قسمیں ہیں, ایک تو دل سے شکر ادا کرے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے, ورنہ میں اس نعمت کے قائل نہیں تھا. پھر زبان سے بھی کہے الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر، دل سے بھی کہے زبان سے بھی کہے، اور نمبر تین پر عملی طور پر بھی، پریکٹیکلی طور پر بھی اللہ کے سامنے دو رکعت شکر کی ادا کرے، تو لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تمہیں اور عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہاں کیا مراد ہے فصل لربک ونحر سے؟ بعض علماء فرماتے ہیں فصلی سے مراد عید، بکرے عید کی نماز مراد ہے، اور ونحر کے بعد اس کے بعد قربانی، اونٹوں کی قربانی مراد ہے۔ لیکن جنرل تفسیر فصل لربک، اس سے پانچوں نماز بھی علماء فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ پاک نے بے شمار نعمت دی ہے، اللہ کے نبی کے واسطے سے اس امت کو سب کچھ ملا ہے۔ دیکھو ایمان ملا ہے، نبی کے واسطے سے نبی کی امت میں ہم ہیں، اور نبی کے واسطے سے ہم آج ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، ہمیں اس پر ہم سانس لیتے ہیں، آنکھیں اللہ نے دی، کان دیا، اگر اللہ ہمیں بلائنڈ کر دیتا، بہرا کر دیتا، گنگا کر دیتا، کرپل کر دیتا، چلنے کی طاقت نہ ہوتی، کتنی خراب ہو جاتی، اندر کے سارے آرگنز خراب ہو جاتے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ ساری نعمت دینے کے بعد جب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اور قرآن قیامت تک کے لیے ان کی امت کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اتر پڑھو فصل لربک اور لے ربک، اللہ ہی کے لیے پڑھو، نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو، اور کسی کے سامنے سجدے نہ کرو۔ ونحر، اور پھر قربانی بھی کیجئے جب وقت آ جائیں۔ فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر، اللہ نے فرما دیا، جواب دے دیا، اے میرے نبی ان لوگوں کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کا نام تو باقی رہے گا۔ کبھی تو کتنے ہمارے اکابرین نے کیا کیا باتیں لکھی ہے، سمندر سے نکلنے والے سیپ کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی ایسے درخت کے پتے پر مل گیا لا الہ الا اللہ، کبھی فروٹ کو کاتا اس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کبھی ویجیٹیبل آپ نے کوئی ایسی کاٹی اس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، کہاں اور کہاں اور کہاں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں، فرمایا جب معراج میں گیا میں نے جنت کو دیکھا، تو جنت میں میں نے حوروں کی پیشانیوں پر، جنت کے دروازوں پر، جنت کی کھڑکیوں پر، جنت کے پتوں پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کون مٹا سکتا ہے نبی کا نام؟ ہر وقت دیکھو نماز پڑھی جاتی ہے، ابھی عصر کی اذان یہاں ہوئی، اس وقت دکھ کہیں اور جگہ زہر کی ہوئی، کہیں دنیا میں عصر کی اذان ہوئی، کہیں مغرب کی اذان ہوئی، کہیں عشاء کی اذان ہوئی، پوری دنیا میں اذان، پوری دنیا میں نماز پڑھی جاتی ہے، ہر جگہ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قیامت چلی جائے گی تمہارا نام باقی رہے گا، اور تمہارے نام کے ساتھ تمہارے نام لینے والے بھی باقی رہیں گے۔ توبو الاللہ توبتا نصوحا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تم بھی اور تمہارے ساتھ جتنے ایمان لانے والے ہیں سب کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ خیر قصیر ہے جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے معجزات جو دنیا میں لائے ختم ہو گئے، لیکن معجزے قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے۔ رمضان جتنا بھی موقع ملے، آدھا پارا، ایک پارا، پانچ رکو، چھ رکو، دو سائڈ ضرور پڑھیں پڑھیں، اگر وقت نہ ملا تو کم سے کم تین بار تو قل ہو اللہ احد پڑھ کر ہی سو جانا، لیکن ضرور قرآن سے محبت کرنا۔ انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے حدیث میں آتا ہے دو چیزیں قیامت میں سفارش کرے گی، ایک ہے رمضان کے روزے اور ایک ہے قرآن کریم. رمضان کے روزے کہیں گے اللہ اس کو معاف کر دے, جنت دے دے, اس لیے کہ یہ تیری وجہ سے بھوکا رہا, پیاسا رہا اور بیوی کے پاس نہیں گیا, اس نے روزے رکھے ہیں, وہ رمضان کے روزے اس کی سفارش کریں گے. اور آپ نے تراویح سنی ہے امام کے پیچھے اور قرآن کو پڑھا ہے, تو قیامت میں یہ قرآن بھی گواہی دے گا اللہ میں نے اس کو راتوں میں جگایا ہے تیرے قرآن کی وجہ سے, اور یہ سنتا رہا, یہ پڑھتا رہا, اللہ میری سفارش قبول کر لے اس بندے کے لیے, اور اللہ اس قرآن کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی تراویح کو مس نہ کرے, اس میں غور سے قرآن کو سنے. من قام رمضان, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ پیچھے تراوی پڑھی, تہجد پڑھی, قرآن کو سنا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوى واہل المغفرہ. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہم پر رحم فرما دے, اے اللہ ہم پر کرم فرما دے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے اللہ, بڑا کریم ہے اللہ, بڑا کریم ہے اللہ, ہم فقیر ہے, اے اللہ ہم فقیر ہے. تو نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء, اے اللہ یقیناً ہم فقیر ہے, ہم فقیر ہے, تیرے در کے بھکاری ہے, تیرے در کے سوالی ہے, تیرے در کے محتاج ہے, اور تیرے در پر ہم بھیک کا صدقہ مانگنے کے لیے آئے ہیں, تیرے در پر بھیک اور سوالی بن کر آئے ہیں. تو نے فرمایا انما الصدقات للفقراء, اے اللہ ہم تیرے دروازے پر بھیک کا صدقہ مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے, پورے مجمع کی مغفرت فرما دے, تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اے اللہ رحم کر دے, تیرے اس قرآن کے صدقے معاف فرما دے. تیرا یہ قرآن جس نبی پر اترا اس نبی کے صدقے معاف فرما دے, اور جس نبی کے بابا معاف ہے سوالی ہے, اللہ ہمارا ہمارے لیے کوئی در نہیں تیرے در کے علاوہ, اللہ تو معاف فرما دے. تو نے تو قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جب بھکاری تمہارے در پر آ جائے, جب سوالی تمہارے در پر آ جائے, انہیں نہ جھرکنا. اللہ ہم بھی تو تیرے در پر بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں, اللہ ہمیں جھرکنا نہیں. اے اللہ ہم ہاتھ رکھے اس سے پہلے ہم سب کی, ہماری آل اولاد کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دے, معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ. اگر تو نے معاف نہیں کیا تو نبی علیہ السلام کی آمین اور جبرائیل کی بدعا لگ جائے گی. اللہ ہمیں ہلاک نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ تو معاف فرما دے, کرم فرما دے ہماری زندگیوں میں. اے اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرما, قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے, قاری قرآن میں سے بنا دے, قرآن سے محبت کرنے والوں میں سے بنا دے. جو لوگ قرآن کی خدمت کرتے ہیں اے اللہ ان کو بھی قبول فرما, اے اللہ ان کو بھی قبول فرما قرآن کی خدمت. اے اللہ یہاں پر بھی تفسیر ہوتی ہے, میرے دوست ہے جو قرآن کو ریکارڈ کر کے ویب سائٹ پر رکھ کر پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں, اے اللہ ان کو بھی قبول فرما, ان کی آل اولاد کو قبول فرما, یا جتنے لوگ سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں پورا سال, اے اللہ آنے والوں کو قبول فرما, ان کے اولادوں کو قبول فرما. اس قرآن کی برکت سے اے اللہ سب کے اولادوں کو حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا. اے اللہ جو قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہے, ان حفاظ کو, ان علماء کو جو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما, اور ان کے اولاد کو بھی حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا. اور جو علماء سے محبت کرتے ہیں یقیناً تو ان کے گھروں میں قرآن کی نعمت دیتا ہے. اے اللہ قرآن کی نعمت سے ہم سب کو وابستگی نصیب فرما, ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جب تک باقی رکھے ایمان پر قائم دائم فرما, اور جب موت آئے تو اللہ ایمان پر اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما. قرآن پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرما, ذکر کرتے کرتے موت نصیب فرما, تیری طرف توجہ ہو ایسی مبارک موت نصیب فرما, تو راضی ہو ہم راضی ہو. اے اللہ ایسی مبارک موت نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما, جو ہسپتالوں میں بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما, جو گھروں میں بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما. ہمارے حافظ صاحب کی گھر والی بیمار ہسپتال میں ہے بہت دنوں سے, اے اللہ ان کو عافیت نصیب فرما, اے اللہ ان کو کو عافیت نصیب فرما. ابھی کچھ مہینے کچھ دن پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ ایک ہمارا ایک مسلی یہاں سے پاکستان گیا ہوا تھا اور بہت ہفتوں سے ایکسیڈنٹ میں بے ہوش پڑا ہوا تھا, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آج اس نے آنکھ کھولی ہے 2 مہینے کے بعد. اللہ ان کو مکمل عافیت نصیب فرما, مکمل شفا نصیب فرما, اور ہم سب کو ہماری رات کو خیر اختیار.